لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات على ملك محمد. مومنین اکرام، ولایت و امامت و امام سجاد علیہ السلام کے عنوان سے جن سلسلہ مباحث کو شروع کیا تھا، آج پروردگار عالم کے لطف و کرم کے ساتھ ہم اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. گزشتہ مجالس میں آپ اہل ایمان کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کی گئی تھیں کہ خداوند متعال نے جو مراتب ہدایت کے لیے انسانوں کے جو رتبے عطا کیے، جو مناصب عطا کیے، جو عہدے عطا کیے، ان میں سے ایک عہدہ نبوت ہے، ایک عہدہ رسالت ہے اور ایک عہدہ امامت ہے. اور اس امامت کے باب میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ امامت منصب کے اعتبار سے نبوت و رسالت سے بالاتر ہے، اور یہ جو منصب کے اعتبار سے نبوت و رسالت سے بالاتر ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مکتب تشیع، کیونکہ ہم امامیہ مسلک و مشرب سے تعلق رکھتے ہیں، عقائد کی دنیا میں ہمیں امامیہ کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، لہذا ہم نے اپنی تمہ کے لیے، اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے یا اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس امامت کو بالاتر قرار دیا. اور اگر ایسا ہوتا، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، تو اس کی کوئی ارزش نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی کہ اگر چند لوگ مل کر یہ کہیں کہ یہ عہدہ، یہ منصب بالاتر ہے، تو ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے فقط یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ منصب بالاتر ہے. لہذا اس دعوے کی دلیل کے اعتبار سے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ کی وہ آیت پیش کی گئی کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو مبتلا بے آزمائش کیا اور وہ اس آزمائش میں کامیاب ٹھہرے، تو اللہ نے کہا: قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دے رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تمنا کی، درود پڑھ دے ملک محمد و آل محمد، جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تمنا کی: ومن ذریتی، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ رتبہ، یہ مقام کیا میری ذریت میں رہے گا؟ تو پروردگار عالم نے جواب دیا، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ، میرا یہ مرتبہ، میرا یہ دیا ہوا رتبہ، میرا یہ دیا ہوا منصب ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ مفسرین نے ظالمین کی کچھ اقسام بیان کی ہیں، اور جوانوں کے لیے دوبارہ بیان کروں کہ یہاں ظالمین سے مراد فقط وہ نہیں کہ جو تلوار اٹھا کر کسی اور پر ظلم کرے، بلکہ یہاں ظالمین سے مراد وہ شخص ہے کہ جو خود اپنی ذات پر بھی ظلم نہ کرے، دوسروں پر بھی ظلم نہ کرے۔ لہذا کل انشاءاللہ دعائے کمیل میں آپ لوگ اس جملے کو دیکھیں گے، ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، جو بار بار میں اور آپ کہتے ہیں، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس پر ظلم کرنے والے نہ بنے۔ ایک درود پڑھ دے مل کے، محمد و آل محمد۔
اللهم صل
على محمد۔
ظلم کو عدل کے برخلاف لایا جاتا ہے، ضد کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ لہذا مفسرین نے اقسام بیان کی ہے کہ ظالم وہ بھی ہو سکتا ہے جو پہلے ظلم کرتا ہو بعد میں تائب ہو جائے، وہ بھی ہو جو پہلے صالح ہو بعد میں ظالم ہو جائے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پہلے صالح ہو حال میں ظالم ہو بعد میں دوبارہ تائب ہو کر اپنے معاملات کو درست کر لے۔ مگر اگر رتی برابر بھی ظلم کیا ہے تو وہ شخص امامت کی اہلیت نہیں رکھتا، نہ وہ کہ جو پہلے ظالم ہو بعد میں تائب ہو، نہ وہ جو حال میں ظالم ہو بعد میں تائب ہو، نہ وہ کہ جو حال میں اور ماضی میں صالح ہو بعد میں ظالم ہو۔ لہذا امامت کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ امام عصمت کے درجے پر ہو، معصوم ہو، ظلم سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کرے، اور اس حد تک معصوم ہو کہ ایک لہجہ بھی اس کا معصیت خدا میں نہ گزرے۔ اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بحث اپنی جگہ مستقر ہے کہ بہرحال خدا بند متعال نے یہ صلاحیت ہر شخص میں رکھی ہے کہ کس طریقے سے خدا بند متعال کی اطاعت کرے اور اپنے آپ کو معصیت سے بچائے۔ لہذا اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ، میرا یہ مرتبہ، میرا دیا ہوا یہ منصب ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، تحدے کی یہ سلسلہ پہنچا رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، نبوت ان کے بعد آگے نہیں بڑھی، نبوت آ کر رسول اللہ پر رک گئی، ختم ہو گئی، رسالت اس کے بعد آگے نہیں بڑھی، رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر رک گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور عنوان بھی رکھتے ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، لہذا یہ امامت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آگے بڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نائبین کہ جن کے بارے میں اورات برملا یہ اظہار کیا کرتے ہیں روایت معصوم کے تحت، اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسی دین کو آگے پہنچایا ہے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوا، وہ دین کہ جو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوا تھا، اسی دین کو منوان بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی کمی و زیادتی کے، اس کو اسی طرح سے آگے پہنچایا جس طرح سے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ لہذا یہاں پر اب ان امامت کے سلسلے کی، اماموں کی ضرورت کیوں پڑی، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور جوانوں کے لیے دوبارہ تکرار کر رہا ہوں تاکہ یہ مطالب ذہن میں بیٹھ جائے کہ اگر نبوت کافی ہوتی تو پروردگار عالم رسالت کے عہدے کو انٹروڈیوس نہ کرواتا، اور اگر فقط رسالت اور نبوت کافی ہوتی تو امامت کے عہدے کو پروردگار عالم معرفی نہ کراتا۔ لہذا امامت اسی لیے معرفی کرائی گئی کہ انسان کی ہدایت کے لیے بہرحال یہ عہدہ ضروری تھا، اور اگر سوال کیا جائے کہ کیوں نبی اور امام سے وہ کام نہیں لیا گیا، دیکھیں نبی کا کام کیا ہے،
نبی کا کام ہے دین کی بنیادوں کو استوار کرنا، نبی کا کام یہ ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو دین ہے اس کی بنیادوں کو استوار کیا جائے، رسالت کا کام یہ ہے کہ اس پیغام کو ابلاغ کیا جائے، اور امامت کا کام یہ ہے کہ جو ابلاغ کیا ہوا پیغام ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ لہذا اب جب تک پیغام رہے گا جب تک محافظ کا رہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر محافظ نہ ہوا تو بعض افراد اپنی تمام اس دین کو تبدیل کر دیں گے۔ لہذا نبوت نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، رسالت نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اور اس نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کے ساتھ امامت کی ذمہ داری آگے بڑھتی رہی تا وقت کہ امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائے اور زمین پر ایک حجت خدا باقی رہے۔ یہ خدا وند متعال کی روش رہی ہے کہ زمین پر ہر دور میں اس نے ایک نہ ایک ہادی کو رکھا ہے۔ لہذا اب اسی امامت کے سلسلے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں ایک اعلان کیا، اس اعلان سے آپ سب اہل ایمان واقف ہیں، اور اس اعلان کو ہم مسلسل اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بار بار اس کو بیان کرو، لہٰذا ہم اپنی اذان میں بھی اس اعلان کو شامل کرتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، اقامت میں بھی شامل کرتے ہیں، منابر سے بھی بیان کرتے ہیں، اپنی نشستوں میں بھی بیان کرتے ہیں، خلوت میں جب چند افراد ایک ساتھ بیٹھے ہو اپنے گھر کے اندر اس وقت بھی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو ابلاغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ تنہائی میں جب مصلی عبادت پر ہوں اس وقت بھی پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر ثبات عطا فرما، ہمیں اس عقیدے پر ثابت قدم فرما کہ ہم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھیں اور اپنے اوپر نافذ کریں۔ لہٰذا یہ ولایت بہت اہمیت کا حامل اعلان تھا رسول اللہ کا، اور یہ ولایت کا اعلان فقط غدیر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، غدیر میں تو اس کی تثبیت ہوئی ہے گویا، لیکن دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک گہ بگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کرتے رہے۔ غدیر میں وہ رسمی اعلان ہوا کہ ہاں یہ علی ابن ابی طالب وصی رسول خدا ولی اللہ اور اللہ کی جانب سے مقرر کردہ امام و ولی ہیں، مگر کہ دعوت ذوالعشیرہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کی وصایت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن ایک فرق کے ساتھ غدیر اور ذوالعشیرہ میں ایک فرق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب علم نبوت میں تھا، علم رسالت میں تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھول رکھا تھا کہ کوئی ہے جو میری تائید کرے، کوئی ہے جو میری نبوت کا گواہ بنے، اور اس گواہ بننے کے بعد وہ میرا وصی قرار پائے، جانشین قرار پائے۔ دیکھیں غدیر میں اور ذوالعشیرہ میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ذوالعشیرہ اس عالم میں ہے کہ رسول ولو کے اپنے وطن میں ہیں، چاہے کہ اپنے وطن میں ہیں لیکن اپنے وطن میں رہتے ہوئے غریب ہیں، توجہ کیجئے گا، دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وطن میں رہتے ہوئے اتنے غریب ہیں کہ سوائے ایک چچا کے اور چند ایک افراد کے، بلکہ چند ایک بھی میں نے مبالغہ کیا، ایک حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، اس کے علاوہ کون مدافع رسول نظر آ رہا ہے؟ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والا کون نظر آ رہا ہے؟ کون حمایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہا ہے؟ کل تک جو سب صادق اور امین کہنے والے تھے آج کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے۔ تو دعوت ذوالعشیرہ میں ایک عجیب انداز کی غربت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کو کھول دیا اور کہا کہ جو میری تائید کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ اس وقت کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس وقت کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گواہی نہیں دی جز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایک مرتبہ نہیں اور ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا۔ جب تیسری مرتبہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کا تعارف کرا ہے، ھذا وصی و خلیفتی، ھذا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی۔ اب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کہا یہ میرا وصی ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، میرا پرچم بردار ہے۔ بس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ولایت کا اعلان وہاں بھی ہوا، ولایت کا اعلان غدیر میں بھی ہوا، یہ فرق کے ساتھ کہ غدیر میں رسول اللہ کے ساتھ 100,000 لوگ تھے اور ذرشیرہ میں سوائے علی ابن ابی طالب کے وہ حضرت ابو طالب کے کوئی نہ تھا، بس اس وقت بھی علی کی ولایت کا اعلان کیا، غدیر میں بھی علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ لہذا اس غدیر کے اعلان میں فرق کیا ہوا کہ اب 120,000 کے قریب حجاج موجود ہیں، حاجی موجود ہیں۔ اس مجمع میں جب جبریل امین آئے اور آ کر کہا یا ایہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہ پہنچایا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ دیکھیں معنی ہے مولا کے اندر، کئی ایک معنی مفسرین نے بیان کیا، مجھے ان معنی میں نہیں الجھنا، لیکن عجیب حکمت ہے، دو طریقے سے اس روایت کو بیان کیا گیا ہے، من کنت مولا فعلی مولا، اور ایک جگہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس حاذا کا اثر کیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اشارے کو استعمال نہ کرتے فہذا علی مولا، تو شاید لوگوں کو علی کے معنی کرنے میں بھی مشوش کیا جاتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک دفعہ میں کہوں جس کو بھی ہدایت چاہیے وہ کتاب پڑھ لے، اور ایک دفعہ میں کہوں جس کو ہدایت چاہیے وہ یہ کتاب پڑھ لے، فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ جس کو کتاب چاہیے وہ جس کو ہدایت چاہیے وہ کتاب پڑھ لے، جس کو ہدایت چاہیے وہ یہ کتاب پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں جو اہتمام کیا وہ ایسا اہتمام تھا کہ انسان کو مشوش ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا مولا کے معنی کو تو تبدیل کرتے ہوئے نظر آئے مگر علی کی جگہ کوئی اور علی لا نہ سکے، علی ابن ابی طالب کی جگہ کسی اور علی کو پیش نہیں کر سکے۔ کہا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اور ذرا توجہ کریں، رسالت نواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات میری اور آپ کی طرح نعوذ باللہ نہیں ہوتے کہ کبھی ہم شولہ بیانی میں، سبقت لسانی میں، لکنت زبانی میں ہمارے الفاظ کبھی بدل جاتے ہیں، کبھی صحیح ادا نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں کہ جن کی زبان پر مہر سبز ہے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ یہ اپنی خواہش کے مطابق کلام کرتے ہی نہیں ہیں، جب بھی کلام کرتے ہیں وہی الہی کتابیں ہو کر کلام کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمات کو، کہہ رہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان جملات کو ادا کر رہے ہیں تو پروردگار عالم کی منشا اور مرضی سے کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ کہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تو یہ نہیں کہا کہ فقط تم مسلمانوں کے مولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تم مسلمانوں کا مولا ہوں، آقا ہوں، سردار ہوں، سید ہوں، علی بھی تم مسلمانوں کے سید و سردار ہیں، کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اب اگر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدم کا مولا ماننا ہے، نوح کا مولا ماننا ہے، ابراہیم کا مولا ماننا ہے، اسماعیل کا مولا ماننا ہے، عیسیٰ و موسیٰ کا مولا ماننا ہے، تو یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار کہہ رہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، پس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، اس کے علی بھی مولا ہے۔ اور واقعاً یہ باتیں چونکہ ہمارا انداز مناظرانہ ہو گیا ہے، وَإِلَّا یہ باتیں ایک حقیقت ہیں، یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے امت کے درمیان، نہ ہی یہ کسی پر تنقید کی جا رہی ہے، نہ ہی کسی کو یہ مد نظر رکھ کر کلام کیا جاتا ہے، نہ بلکہ رسالت مآب کے جملات ہیں۔ اب آپ دیکھیے سیاق و سباق کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے اپنے آپ کو سب کی جانوں پر حاکم قرار دیا، آقا قرار دیا، مولا قرار دیا، اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا، اور اس کے بعد کہا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا، اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اے اللہ تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اے اللہ تو اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرنا چاہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جملات میں فقط دعا نہیں کی، قانون الہی کو سمجھایا ہے کہ اگر ولی اللہ کو چھوڑا تو اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، اگر ولی اللہ کی نصرت کی تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا، اگر ولی اللہ کے ہاتھ کو تھاما تو اللہ تمہارے ہاتھ کو تھامے گا۔ اور اس ذیل میں میں نے آپ کے سامنے مشہور و معروف شخصیت کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ ید اللہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، لہذا حجاج جیسے ملعون کے پیر پکڑ کر اس کی بیعت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اگر ید اللہ کے ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے تو پھر شیاطین کے ہاتھ کو ہی تھامنا ہوتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ایک قانون الہی ہے، لہذا اس قانون الہی سے کوئی شخص باہر نہیں ہو سکتا، اور آپ اس کے مظاہر آج کل تو بہت ہی زیادہ واضح آپ کے سامنے روشن ہیں، بالکل واضح دو دو چار کی طرح میرے اور آپ کے سامنے آج کے اس دور میں، آج کے اس دور میں کہ جس نے تمسک اختیار کیا حجت اللہ سے، حضرت امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے، آج وہ اقوام ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی، آج وہ لوگ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کیا معاملات ہیں، کل کی مجلس میں آپ کے سامنے اس جملے کو بیان کیا تھا کہ شاہ ظاہراً شیعہ تھا، ظاہراً اعتقاد کے اعتبار سے اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا، لیکن جب آزائے حسین ابن علی اس کے مفاد سے ٹکرانے لگی تو آزائے حسین ابن علی پر پابندی لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، عاشورے کے جلوس پر پابندی لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوا جلوس عزا فقط ایک مسلک کا لیبل لگانے والے کے لیے ہم ہنگ نہیں ہے، جلوس عزا حسین ابن علی ہر اس شخص کے خلاف ہے جو حسین کی راہ پر نہ ہو، ہر وہ شخص عزا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیزار نظر آئے گا کہ جو بھی حق کے راستے پر نہ ہو۔ ثابت ہوا کیا کہ یہ عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی اور تعصب قیامت حق والوں کے لیے ایک ایسا عظیم راستہ ہے کہ جس کے ذریعے حق کا پرچار ہو، جس کے ذریعے حق کو آگے بڑھایا جائے، جس کے ذریعے اسلام زندہ ہو۔ کہا تھا نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، آج لوگ کسمسا رہے ہیں، تلملا رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو دبا نہیں پا رہے۔ آپ جا کر دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر جوانان تو دیکھتے ہوں گے نا کہ بیت اللہ میں، مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر، کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر، مسجد الحرام کی بالائی منزل پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ بغض حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام میں زبان کو کھولا جا رہا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت اگر ہوئی ہے تو جناب دیکھی کس نے، اللہ اکبر۔ کتنا عجیب، جب کوئی دلیل نہ ملی، جب کوئی حجت نہ ملی، جب کوئی مثال نہ ملی تو بغض کا اظہار کس طرح سے کیا کہ جناب سید ساجدین تو مریض تھے، سید ساجدین تو مریض تھے اور بیویاں بنات رسول اللہ خیمے میں تھیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں رسول اللہ کے گھر کی خواتین خیموں سے باہر آئیں؟ جی میں آیا کہ یہ جواب لکھوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں حجت خدا کی نصرت کے لیے خیمے سے باہر نہ آئیں، جب حجت خدا کی مخالفت میں لوگ باہر آ سکتے ہیں تو حجت خدا کی نصرت کے لیے خیمے سے باہر نہیں آ سکتے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا نہیں ہوا؟ آپ کے سامنے تاریخ نہیں ہے، کل کو آپ جمل کو بھی جھٹلا دیجئے گا، کیسے ممکن ہوا کہ امیر المومنین کے مد مقابل جو آئیں وہ اپنے گھر سے باہر نکلی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی تھی؟ اور یہ معاملات ہمیں سمجھنے چاہیے، کہ کس انداز سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان مستورات نے دین حق کو کربلا کو ہم تک پہنچایا ہے. اگر کربلا نہ ہوتی اسلام نہ ہوتا, اور اگر بنا دے رسول اللہ جناب زینب و ام کلثوم نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی, اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام نہ بچتا, اور اگر رسول اللہ کی بیٹیاں اس کربلا کے مارکے میں نہ ہوتی تو کربلا نہ بچتی. لہذا کربلا کربلا میں رہ جاتی, ایک فارسی شاعر کا مشہور معروف جملہ ہے, کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی. یہ زینب تھی کہ جنہوں نے کربلا کو کربلا بنا کر اس انداز سے پیش کیا کہ اب تا صبح قیامت کربلا کی حقیقت مان نہیں پڑ سکتی. لہذا کہا جاتا کہ یہ چند ذاکرین, چند علماء, چند وائزین, چند خطبہ آ کر کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور اگر آدھا نے بیان بھی کیا ہے تو ان روایتوں کا اعتبار کیا کہ جن کو دشمنان دین نے بیان کیا ہے. عزیزان محترم, کربلا کی روایات ہم تک پہنچی کیسے؟ پہلی سورس ہمارے پاس جو کربلا کے واقعات کو پہنچانے والی ہے وہ ہے معصومین علیہ السلام کی ذات. یہ معصومین نے ہم تک ان واقعات کو پہنچایا, اور دنیا جانتی ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھتے تھے اور کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو سند کو بیان نہیں کرتے تھے. مورخین نے لکھا ہے اس بات, دیگر افراد جب آتے تھے تو وہ اسناد کے ساتھ کلام کرتے تھے, لیکن امام صادق علیہ السلام کا یہ کہنا ہی لوگوں کی نظر میں حجت تھا, قال رسول اللہ, اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. پھر کوئی بڑھ کر یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اے جعفر ابن محمد آپ سند کو بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے ذریعے آپ تک پہنچا کہ رسول نے یہ بیان کیا ہے. سب جانتے تھے کہ جب یہ ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ تو یہ اتنے صادق ہیں کہ وہ رسول اللہ کا قول ہی بیان کر رہے ہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو امام صادق بیان کر رہے ہیں, کربلا کے بہت سے واقعات کو معصومین نے بیان کیا, کربلا کے بہت سارے واقعات کو امام باقر نے, امام زین العابدین نے, خود امام صادق نے, امام رضا نے, وہ ریان ابن شبیب کو جو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی اگر تمہارا دل چاہے کسی بات پر گریہ کرو, حق ہے ہمارے جد مظلوم حسین کا کہ ان کی مصیبت پر گریہ کرو. یہ کیوں کہہ رہے ہیں امام؟ امام معصوم کے لیے خداوند متعال کی جانب سے یہ بات کھلا ہوا ہے کہ کربلا کے میدان میں ہوا کیا. خود مستورات, خود وہ بیویاں جو کربلا کے بعد کے احوال تھے, دیکھیں کس طرح سے کربلا کی حقیقت کو مسخ کرنے کے لیے. اب جب بات آ گئی ہے تو ایک اور شر کی جانب بھی آپ کا اشارہ, آپ کی توجہات کو مبذول کراؤں کہ کہیں کہا جا رہا ہے کیسے ممکن ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسول اللہ کی بیٹیوں کی اس طرح سے اہانت کی گئی ہو, اس انداز سے بے حرمتی کی گئی ہو, کیسے ممکن ہے جبکہ اصحاب موجود تھے, تابعین موجود تھے. تو عزیزان محترم کیسے ممکن ہوا؟ اچھا دلیل یہ بنائی کہ اس دور میں یہ بہت سارے افراد, کوئی لال رومال ڈالے, کوئی سفید رومال ڈالے, کوئی کسی انداز سے, کوئی کسی انداز سے آ کر جو بار بار کربلا پر حملہ کر رہے ہیں, اس واقعے کے اوپر اس کی تضعیف کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ سیدہ زینب اس کی بنیادوں کو کتنا مستحکم کر کے گئی, ان کو نہیں معلوم کہ کربلا کا واقعہ وہ ہے کہ پتھر اپنی کیفیت تبدیل کر لیتا ہے, سنگ سے خون آنے لگتا ہے حسین ابن علی کی شہادت کی وجہ سے. طبیعت کا فرق نہیں ہے, پتھر خون کے آنسو رونے لگے. آپ نے سنا ہے نا پتھر سختی سے مشابہ ہے نا, کیا دنیا نے نہیں دیکھا؟ یقیناً نہیں دیکھا. کیا دنیا نہیں جانتی؟ یقیناً نہیں جانتی. لیکن میں اور آپ تو جانتے ہیں نا کہ خاک اپنا رنگ تبدیل کر کے بتاتی ہے کربلا میں کیا ہوا. جب وہ روایات بیان کی جائیں کہ 40 روز تک آسمان نے خون برسایا تو شاید ہمارے جوانوں کے ذہن میں ایک تزلزل اور تذبذب آئے, کیونکہ اب ایک فرہنگی یلغار ہے اور اس کلچرل وار کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کو مقام معظم رہبری نے کہا کہ یہ جنگ نرم جنگ سخت سے زیادہ سختر ہے. یہ سوشل میڈیا کی وار اس اصل جنگ سے زیادہ سخت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اعتقادات پر حملہ ہو رہا ہے, یہاں عقیدوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، یہاں حقیقی نظریات کا کتمان کیا جا رہا ہے، یہاں حقیقی وقائع کو چھپایا جا رہا ہے۔ کہ یہ سختر ہے، کس لیے سختر ہے؟ کہ جنگ سخت میں وہ جنگ کے جو مرض پر بارڈر پر لڑی جاتی ہے، حق اور باطل کے درمیان ہوتی ہے، اس جنگ میں ہتھیار چلائے جاتے ہیں، ممکن ہے انسان اس جنگ میں جائے اور پسوا ہو تو کیا ہوگا؟ اگر شکست کھائے گا تو کیا ہوگا؟ بدن خاک اور خون میں گلتا ہوگا، روح ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرے گی اگر حق پر ہے، یہی ہوگا نا۔ دشمن آئے گا، ہم پر غلبہ پالے گا، ہمیں مار دے گا، بدن ہمارا خاک اور خون میں گلتا ہوگا، لیکن روح کہاں پہنچے گی؟ ملکوت اعلیٰ میں۔ کہا یہ جنگ نرم، جنگ سخت سے زیادہ سخت تر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس میں دشمن غلبہ پالے تو روح ملکوت اعلیٰ کی طرف جاتی ہے، لیکن اگر جنگ نرم میں غلبہ پالے تو روح قہر جہنم میں پہنچتی ہے، بدن پروان چڑھتا رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اتنا زیادہ سخت معاملہ ہے۔ صاحب اور آئے کہ جناب کیسے ممکن ہے کہ کربلا میں بنات رسول اللہ کی اس طرح سے تشہیر کی گئی؟ یہی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا کہ گلیوں گلیوں کوچوں کوچوں میں امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولایت اور امامت کے ساتھ اس کربلا کو اس انداز سے پہنچایا کہ اب کربلا ذہنوں سے محو نہیں ہو سکتی، اب کربلا ذہنوں سے نہیں مٹ سکتی۔ لوگ گھنٹوں کا سفر کر کے، واقعی آپ خوش نصیب ہیں کہ اپنے گھر سے نکلے چار قدم پر امام بارگاہ موجود۔ بیرون ملک رہنے والے مومنین کو دیکھیں، چار چار گھنٹے کی ڈرائیو کر کے پرچے عزائے حسین ابن علی پر آتے، چار چار گھنٹوں کی ڈرائیو کر کر امام حسین کی مجلس کے لیے اس مصروف زندگی میں، وہ بلاد کفر کے جہاں پر اسلام کا پرچم بلند نہیں ہے۔ میں اور آپ اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، لہذا یہ نعمت الحمدللہ ہمیں میسر ہے، آج ہمیں میسر ہے، اور ہم اس کے قدردان و شکر گزار نظر نہیں آتے۔ یہی معاملہ ہے نا، آج ہم اس کے قدردان اور شکر گزار نظر نہیں آتے، اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ نعمت فراوان ہو گئی ہے۔ جب یہ نعمت فراوان ہو جاتی ہے تو انسان بعض دفعہ ناشکری کا اظہار کرتا ہے۔ کتنی دفعہ ہم دن میں اس نعمت کے لیے کہ جو فراوان ہے شکر ادا کرتے ہیں؟ جب میں پوچھوں کہ نعمت پروردگار عالم اس مادی دنیا میں ہمارے لیے کیا ہے، تو ممکن ہے ہم میں سے کوئی جواب دے کہ پانی بہت بڑی نعمت ہے، بینائی بہت بڑی نعمت ہے، وجود خود بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایک نعمت اور ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے۔ مادی بات کر رہا ہوں، یہ سانس کا آنا جانا خود سانس نعمت ہے، کیونکہ فراوان ہے، اس لیے ہماری توجہ بھی نہیں جاتی اس طرف کہ اس پہ شکر ادا کریں۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے مصلی پر بیٹھیں گے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سانس عطا کی، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ذہن بھی نہیں جاتا، سو رہے ہیں جب بھی سانس چل رہی ہے، چل رہے ہیں جب بھی سانس چل رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی سانس لے رہے ہیں، لہذا اس نعمت کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ہمارے پاکستان میں اور خصوصاً شیعہ محلوں میں عزاداری کی نعمت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، چونکہ فراوان ہو گئی ہے، ارزان ہو گئی ہے، اب اس کی ارزش اس طریقے سے نظر نہیں آتی۔ آپ جائیے، جا کر کے دیکھیے بیرون ملک، جو آپ کے رشتے دار ہوں ان سے جا کر پوچھیے، کتنے گھنٹوں کا سفر طے کر کر ایک مجلس عزائے حسین ابن علی کے لیے پہنچتے ہیں، چند لوگ جمع ہوتے ہیں، چار لوگ بھی موجود ہیں اگر کسی ٹاؤن میں، وہ جمع ہو کر ایک ذکر حسین، ایک مرثیہ، ایک نوحہ، ایک مجلس سن لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو کچھ تو کیا۔ لہذا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تحرک ہمارے اندر بیدار کیا۔ تو اب وہ شبہات جو اس عزائے حسین ابن علی علیہ السلام پر، جو اس دین کے اوپر وارد کیے جا رہے ہیں، تو آج کے دور کے جدید چیلنجز ہیں۔ پہلے لوگ کتابیں لکھ کر اس کی مخالفت کرتے تھے، آج بہت آسان مرحلہ ہے، کوئی بھی آئے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائے اور اس کو پخش کر دے، سب کے سب اس کو دیکھیں گے جو بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، جہاں جہاں تک وہ جا رہی ہے۔ اور پھر ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا ہے نیگیٹو پبلسٹی کا، کہ ہم دوسروں کو مطلع کرنے کے لیے اس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کی چیزوں کا جواب بر وقت دیں، سدے باب بھی کریں، نیگیٹو پبلسٹی کا حصہ بھی نہ بنے، تاکہ دنیا سمجھے تو کیا ہے۔ ہاں مطلع ضرور کریں، لیکن اس کی منشا پر عمل نہ کریں، اس کو کامیاب نہ کریں، اپنے دین کا دفاع کریں، اور یہی اصل حقیقت ہے دین کو بچانے کی۔ یہی رمز ہے. کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ان بیویوں کی تشہیر کی جاتی؟ تو اگر اس کو کوئی جواب دے کیسے ممکن تھا, اس نے دلیل یہ قائم کی کہ اس دور میں قتل کرنا ممکن تھا لیکن ان خواتین کی اس انداز سے تشہیر ممکن نہیں تھی. تو ہرا کے واقعے میں کیا ہوا تھا, کربلا کے واقعے کے 3 سال بعد جو ہرا کا واقعہ ہوا, 3 دن تک مدینے کو مباح کر دیا گیا اور اس مدینے میں خواتین کی توہین کی گئی, حتیٰ مسجد نبوی کی توہین کی گئی. اب آپ یہاں پر آ جائیے دوبارہ, وقت ظلم خزلہ جو رسول اللہ کی دعا تھی, اے اللہ جو علی کو رسوا کرنا چاہے تو اس کو رسوا کر, جو اس کو چھوڑے تو اس کو چھوڑ دے. اور یہ معاملہ صرف علی ابن ابی طالب کے لیے رسول اللہ نے نہیں کہا, جو علی کو چھوڑے تو اس کو چھوڑ, جو حسن کو چھوڑے تو اس کو چھوڑ, جو حسین کو چھوڑے تو اس کو چھوڑ, جو علی ابن الحسین کو چھوڑے تو اس کو چھوڑ, اور سلسلہ آخر تک آئے گا جو امام مہدی کو چھوڑے تو اس کو چھوڑ دے. اور یہ قانون قدرت, یہ قانون قدرت ہے کہ اگر حجت خدا کو چھوڑا تو اس حجت خدا کو چھوڑنے کے نتیجے میں صرف اور صرف رسوائی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں, اور اس کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا. لہذا آپ دیکھیے قانون نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں, چند ایک امثال آپ کے سامنے پیش کروں. آج کیونکہ زبازد خاص و عام ہے, کوفہ کوفہ کوفہ, اور ہمیں بھی جب دغابازوں کی مثال دینی ہوتی ہے تو ہم اس شہر مقدس کوفہ کو لے کر آتے ہیں, جبکہ کوفہ کے بارے میں ہماری روایات صراحت کے ساتھ کوفہ کی فضیلت کے اوپر ہے. میں نے شہادت امام حسن کی مجلس میں کوفہ کے احوال کو بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ کس اقسام کے کتنے گروہ کوفہ میں موجود تھے. لیکن اب جب بھی کسی کو بے وفائی کی مثال دینی ہوتی تو ہم کوفہ لے کر آتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, کوفی لا یوفی, وفا نہیں ہے. عزیزان محترم, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات میں صحیح ہے کچھ افراد تھے کہ جو کوفہ سے تھے, جو ابن زیاد کے پیرول پر تھے, انہوں نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا نہیں کی. جو اموی مزاج تھے انہوں نے امیر المومنین کے ساتھ وفا نہیں کی. جو امیر شام کے سکوں پر بک گئے انہوں نے امام حسن مشتبہ کے ساتھ وفا نہیں کی. لیکن اگر آپ بنی ہاشم میں شہدائے کربلا میں بنی ہاشم کو دیکھیں اور بنی ہاشم کے بعد شہدا کی تعداد کو دیکھیں تو اچھی خاصی ایک تعداد کوفہ سے تعلق رکھنے والوں کی ہے کہ جنہوں نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کوفہ والوں سے تو بعد میں سوال ہوگا, جب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکل رہے تھے اور یہ کہہ کر نکل رہے تھے مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, تو مدینہ سے کتنے لوگ حسین کے ساتھ چلے, مکہ سے کتنے لوگ امام حسین کے ساتھ چلے؟ کیوں کوفہ کوفہ اتنا مشہور کیا جاتا ہے؟ کیوں ان اہل مدینہ کی سرزنش نہیں کی جاتی کہ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ کیوں وہ مکہ والے کے جو اپنے گھوڑے دینے کے لیے تیار ہیں, جو اپنی تلوار دینے کے لیے تیار ہے, جو اپنا مال دینے کے لیے تیار ہے, کیوں وہ شخص کے جو امام حسین کے سینے کا بوسہ لینے کے لیے تیار ہے, بوسہ لینے کے لیے تیار ہے, گھوڑا دینے کے لیے تیار ہے, تلوار دینے کے لیے تیار ہے, مال دینے کے لیے تیار ہے, امام حسین نے کہا نہ تمہارا مال چاہیے, نہ تمہارا گھوڑا چاہیے, نہ تمہاری تلوار چاہیے, نہ تمہارے بوسے چاہیے, اگر چاہیے تو تمہارا وجود چاہیے, آتے ہو میرے ساتھ؟ آ رہے ہو میرے ساتھ؟ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہوا؟ وقت ظلم خزلہ, جو ان کو چھوڑے تو اس کو چھوڑ دے. ہرا کے واقعے میں کیا ہوا؟ جان ہی بچانی تھی نا, ناموس بچانی تھی. اگر اس راہ میں جان دیتے تو تمہارے قدموں کی خاک ہمارے اماموں کی زینت ہوتی, اگر اس راہ میں تمہارے گھر کی خواتین کی چادریں لٹتی تو آج زینب و ام کلثوم کے ساتھ تمہاری مستورات کا تذکرہ کیا جاتا؟ اگر حسین ابن علی کے ساتھ قیام کرتے تو یزید کی یہ مجال نہ ہوتی کہ کعبے کے غلاف کو جلاتا اور مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کرتا، لیکن کیونکہ امام وقت کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، لہذا نہ کعبے کی حرمت بچی، نہ مسجد نبوی کی حرمت بچی، نہ شہر نبی کی حرمت بچی. الفاظ سخت ہیں لیکن حقیقت ہے، تاریخ ہے، یہی تاریخ ہے، یہی تو ائمہ معصومین نے سمجھایا ہے کہ حجت خدا کا ساتھ نہ دینے کا نتیجہ کیا ہوگا. لہذا ہرا کے واقعے میں ایک ایسا ظلم برپا کیا گیا کہ جس کو شاید منابع سے بیان بھی نہ کیا جا سکے. اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہر دور میں ہر قسم کے ظالم کے خلاف قیام کیا، کبھی زبان کے ذریعے، کبھی تلوار کے ذریعے، کبھی قلم کے ذریعے، کبھی دعاؤں کے ذریعے. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس راہ میں استقامت کا مظاہرہ کیا. نہ صرف یہ کہ استقامت کا مظاہرہ کیا بلکہ اس کربلا کو اس انداز سے پہنچایا جو شاید اگر امام سجاد، بلکہ یقیناً، کیونکہ امام کی روش وہ بہترین روش ہوتی ہے جس کو عام لوگ درک نہیں کر پاتے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ امام نے کیا کام کیا ہے. کل میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ جب بھی کسی نے پوچھا امام سے کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں، کہا اشام اشام اشام. یہ اشام کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ فتنے کی جڑ پتہ چلے، تاکہ دنیا پہچانے کہ فتنے کی جڑ کہاں ہے. مصیبتیں کربلا میں آئیں، اور واقعی کم مصیبتیں تھیں کربلا میں. اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے. امام سجاد کی روایت ہے کہ روزے عاشورہ سے زیادہ سخت ہمارے لیے روزے تاسوعہ تھا، نو محرم کا دن تھا. کیوں نو محرم کا دن زیادہ سخت تھا؟ لشکر یزید میں اضافہ ہو رہا تھا، عمر سعد کے لشکر میں سوار آئے جا رہے تھے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آئیں، آ کر امام حسین سے کہا بھیا تمہارے پاس کوئی مدد کے لیے نہیں آئے. یہ وہ دن تھا کہ جس میں بیویاں پریشان تھیں، نو محرم کا دن، بہت سخت دن تھا. جناب زینب نے اپنے ماجائے سے آ کر کہا کہ بھیا تمہاری نصرت کے لیے کوئی نہیں آئے گا. یہی وہ شک تھی روزے عاشورہ کی کہ جس میں امام حسین نے اپنی شہادت کو جناب زینب کے سامنے بیان کیا، کہا میں نے خواب میں ابھی دیکھا ہے جیسے صحرا کے حیوان درندے میرے بدن کو نوچ رہے ہیں. کہا بھیا خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا میری شہادت کا وقت نزدیک. مقاتل نے بیان کیا جناب زینب نے جب امام حسین کی شہادت کا سنا غش کھا کر گر گئے. امام حسین نے جناب زینب کو بیدار کیا، کہہ دینا آسان ہے، کہہ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے کہ زینب غش کھا کر گری، امام حسین نے بیدار کیا. غش سے بیدار کیسے کیا جاتا ہے؟ جب کوئی غش کھا جاتا ہے پانی کے چھیٹے ڈالے جاتے ہیں وہ بیدار ہوتا ہے. نہیں معلوم امر امامت سے زینب اولیاء مقام کو بیدار کیا، اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا پر ان کے قلب پر کون سی تشفی اور تجلی کی کہ جناب زینب نے اس کے بعد سنگین مراحل کا سامنا کیا مگر غش نہ آیا زینب کو. پھر جناب زینب کو غش نہ آیا، اصحاب شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، مقتل لکھا کہ بنی ہاشم کی جب باری آئی، اول من خرج بنی ہاشم ہوا علی بن الاکبر، تو سب سے پہلے حسین ابن علی کے جمع سال فرزند تیار. کہا بابا اجازت ہے کہ میں میدان کارزار کی طرف جاؤں؟ اجازت ہے؟ امام سجاد نے یہی کہا تھا نا، یعقوب کا ایک فرزند جدا ہوا تھا، علم نبوت کے ذریعے جانتے تھے یوسف حیات، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. میرے سامنے 18 یوسفوں کے گلے پر خنجر چلا ہے،
اور ان میں سے وہ جوان کے جو فخر یوسف ہو، جس کا جمال ایسا ہو جو جمال مصطفیٰ بھی ہو۔ بس آئے علی اکبر، اور آنے کے بعد بابا سے کہا، بابا اجازت ہے کہ میں میدان کارزار کی طرف جاؤں؟ امام حسین نے اجازت دی۔ آغا اشتہاری بیان کرتے ہیں، علی اکبر اپنی سواری پر سوار ہوئے، سواری کا نام عقاب ہے، جس فرس پر سوار ہوئے اس کا نام عقاب رکھا گیا ہے۔ سواری کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے، جب خیمے میں آئے ہیں، بیویاں علی اکبر کو رخصت کرنے آئی ہیں۔ آغا اشتہاری بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر کی ماں خیموں میں موجود تھی، جب بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک بیوی کے شانے پر اپنا ایک بازو رکھا، دوسری بیوی کے شانے پر اپنا دوسرا بازو رکھا، علی اکبر کے سامنے آئی۔ علی اکبر نے ماں کو آتے ہوئے دیکھا، پشت فرس سے زمین پر آ گئے، ماں کے احترام میں گھوڑے سے اتر آئے، آگے بڑھ کر ماں کے ہاتھوں کو تھاما، ماں نے ایک حسرت کی نگاہ بیٹے کے چہرے پر ڈالی، ایک جملہ بیان کیا کہ کل روز قیامت جب سب اپنے اپنے بچوں کا ہدیہ فاطمہ زہرا کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ماں نے اجازت دی، پھوپھیوں سے اجازت لی۔ کبھی کوئی پھوپھی آگے بڑھ کر ابا کے دامن کو تھام کر بوسا لیتی ہے، کبھی کوئی پھوپھی بڑھ کر ہاتھوں کا بوسا لیتی ہے۔ علی اکبر خیمے سے نکلے۔ اب حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ علی اکبر گئے سواری پر تھے، لیکن خیمے سے جب نکلے ہیں تو اب سواری پر نہیں نکل رہے، سواری پہلے آ گئی، علی اکبر پیچھے آئے۔ مگر جیسے ہی علی اکبر خیمے سے نکلتے ہیں، کوئی سیاہ چادر میں ہاتھ ملبس باہر آتا ہے، علی اکبر کی ہوا کو تھامتا ہے، واپس اکبر کو خیمے میں بلا لیا جاتا ہے۔ واپس اکبر کو خیمے میں بلا لیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ علی اکبر رخصت کے بعد پشت فرس پر دوبارہ سوار ہوئے، میدان کارزار کی طرف چلے۔ اب علی اکبر نے میدان کا رخ کیا، پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کی، صدا کو محسوس کیا، محلن محلہ یا بنیا، اے میرے لال ذرا آہستہ چل، پلٹ کر دیکھا حسین ابن علی، بوڑھا باپ جوان بیٹے کے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے بابا سے دوبارہ اجازت لی، میدان کارزار کی طرف چلے، تلوار چلانا شروع کی، ایسی تلوار چلائی ہے کہ ہر طرف سے علمان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ دوبارہ پلٹ کر آئے، اور آنے کے بعد بابا سے کہا، بابا اگر دو جرے آب مل جاتا، دو گھونٹ پانی مل جاتا تو اکبر آپ کو جنگ کر کے دکھاتا، بس پانی کربلا میں کہاں میسر تھا۔ مقاتل نے لکھا، حسین نے جواں سال فرزند کے دہن کو دہن کے نزدیک کیا، خشک زبان کو حسین کے دہن میں دیا، یہ کہہ کر اکبر پیچھے ہٹے، بابا آپ کا دہن مجھ سے زیادہ خشک ہے، کہا جاؤ علی اکبر جاؤ، تمہیں نانا رسول اللہ حوض کوثر سے سیراب کرے۔ بس علی اکبر سوار ہوئے، حملہ کر رہے تھے، ایک شقی نے علی اکبر کی سواری پر نیزہ مارا، اب لکھا شہید مطہری نے، ذہب الفرس و الی عسکر العدو، علی اکبر کی سواری علی اکبر کو اشقیا کے درمیان لے گئی۔ سواری جب اشقیا کے درمیان آئی، ہر طرف سے تلواریں چلنے لگی، فقط تاؤہ بسیوفہم اربن اربا، ہر طرف سے تلواریں چلی، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگی۔ کسی نے آگے بڑھ کر سر پر گرز لگایا، کسی نے نیزے کی ہنی سینے میں چبھ ہوئی۔ علی اکبر پشت فرس سے زمین کی طرف چلے، بابا کو زحمت نہیں دینا چاہتے، ایک ایسا سلام کیا، یا بتا علیکہ منی سلام، اے بابا اکبر کا آخری سلام۔ حسین میدان کی طرف چلے، عبارتوں میں ملا لکھا، حسین کہتے جا رہے ہیں، یا علی یا علی، اللہ جانے اپنے بابا علی کو پکار رہے ہیں یا اپنے فرزند علی کو پکار رہے ہیں۔ الغرض سرحانے پہنچے، دیکھا ایک ہاتھ علی اکبر نے سینے پہ رکھا ہوا ہے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، سینے سے ہاتھ کو ہٹایا، زخم کو ٹٹولا۔ علماء کے بارے ہند بیان کرتے ہیں، برچی کی علی کو محسوس کیا، اے دادا اے بابا علی آئیے، در خیبر کو کاٹنا آسان تھا، اب جو برچی کی علی کو کھینچا، اکبر کا کلیجا ایک ہچکی لی، حسین کی دعا
دنیا تاریخ ہو گئی. مستند ترین جملہ حسین نے اکبر کی طرف دیکھا, ایک جملہ کہا, علی دنیا وحدک الافا, اے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو.